الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 11ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 11واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو سورہ توبہ ابھی جاری ہے، اس کا کچھ حصہ 11ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، زیادہ تر حصہ اس کا 10ویں پارے میں ہے اور 11واں پارے میں تھوڑا سا اس کا حصہ موجود ہے. اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے، تو واپسی کے اوپر کافی سارے احکامات راستے میں اور وہیں پہ اور راستے میں اور واپس مدینہ آ کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی جو نازل ہوئی جو قرآن کی صورت میں، تو وہ حصہ یہاں پہ 11ویں پارے کے اندر موجود ہے یہاں پہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، ذہن میں رہے کہ یہ غزوہ تبوک کی جو کال تھی، جہاد کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کال تھی، اور یہ لازمی شرکت تھی، یہ لازمی جہاد تھا. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ لازمی نہیں تھی ان کے اندر شرکت، وہ جہاد جو ہے وولنٹیرلی شرکت کے اوپر مبنی تھا. لیکن یہاں پہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اعلان فرمایا، اور جو ہے وہ گلی گلی اور ہر جگہ پہ جو ہے اعلان کرنے والے جو ہے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے شرکت سے پیچھے کوئی بھی نہ رہ جائے. تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں گئے، اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہے سوائے چند صحابہ کے جو نہیں جا سکے اپنی کسی سستی کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے، تو باقی جو رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے منافقین تھے. اور اب ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ منافقین اب آپ کے پاس آئیں گے اور جھوٹے عذر بنائیں گے اور جھوٹ بنا کے پیش کریں گے، اور آپ ہیلے بناتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں یہ عذر درپیش تھا اور یہ عذر درپیش تھا، اور یہ گرمی تھی اور یہ ہماری فیملیز تھیں اور یہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے مقام پہ ان کے ان الفاظ کا جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے کہ اگر یاد رکھو گرمی کا معاملہ، جو گرمی کہہ رہے ہو تو یاد رکھو کہ جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے. تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ رہے تو پھر جہنم کی گرمی کے لیے اور جہنم کی آتش اور اس کی آگ کے لیے پھر تیار ہو جائے، وہ اسے کہیں زیادہ شدید ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ وہ موقع تھا بتا دیا گیا کہ منافقین کی سرگرمیاں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لائے تو ان کی سرگرمیاں جو جاری تھیں، اور ان پہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان سے ہوشیار رہیں، ایک پورا گروہ موجود ہے منافقین کا. لیکن اب جو ہے یہ موقع آ گیا تھا، یہ چھٹا ساتواں اور آٹھواں سال اور 9 ہجری کے اندر بھی اس کی صورتیں جو ہے اس میں اس کی نازل ہوئی ہیں، اور یہ تو رجب 9 ہجری کے اندر ہوئی ہے غزوہ تبوک. تو اب بتا دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے ان سے اعراض کیا جائے اور ان کے ساتھ ترک تعلق کیا جائے، اور یہ بالکل ایک ماضی سے ایک مختلف قسم کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی گئی یہاں پہ. اب ان کو کسی قسم کی رعایت نہ دینے کا اعلان کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب کی یہ صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور مسلمانوں کو بھی کہ اگر آپ لوگ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، اور ان کی کسی صورت ان کی توبہ کو بھی قبول نہ کرے گا جب تک یہ حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ اپنے احوال کی اصلاح نہ کر لیں. تب تک ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی چیز قبول نہ فرمائے گا. اور پھر جو ہے یہاں پہ یہ بات بھی بتائے گی، یہ جو نفاق ہے ان اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنا، اور پھر جو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے جو اللہ اور رسول کے احکامات کے کو پہ لبیک نہ کہنا، یہ نفاقی جو قسم ہے اس کو کفر کے ساتھ اکٹھا بریکٹ کیا گیا ہے، اور کفر اور نفاق کا الگ اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان کا جو ہے بتایا گیا کہ ان کا جو معاملہ ہوگا آخرت کے اندر اور جہنم کے اندر وہ بھی وہیں پہ اکٹھا ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ اور یہ اس کے سبب یہ ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ہے، اور یہ منافقین جو ہے یہ اس طریقے سے اللہ کو اور جو ہے یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اسلامی جو سوسائٹی اور مسلمان ہیں उनको भी जो है वो इस तरीके से धोखा देने हैं। इसके बिलमुकाबल फिर जो है वो कन्वर्स भी बताया गया कि मुनाफिकीन के मुकाबले के अंदर मुखलसीन जो है, जो इखलास वाले लोग हैं, जो रास्तबाज मोमिनीन है, उनकी सफात का भी तज़किरा किया गया है। और उनसे, उनके बारे में उनकी एक बात बताई गई है कि अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह का काम हो जाए, कोई गलती सरजाद हो जाए, तो वो फिर झूठ बोलकर अपने उस पर पर्दा नहीं डालते, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल के सामने उसे आकर उसको तस्लीम करते हैं और फिर उससे जो है मुआफी जो है वो तलब करते हैं। फिर इसके साथ ही जो है उन लोगों का जिक्र किया गया है, साबिकून अल अव्वलून, ये वो लोग हैं जो इस्लाम कबूल करने के अंदर जिन्होंने जो है वो सबकत हासिल की और फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ लगे रहे, और फिर चाहे जान की जो है वो डिमांड आई, या माल की आई, या वक्त की आई, और हर चीज जिसकी भी जो है वो जरूरत पड़ी, तो इन्होंने फिर जो है वो किसी चीज से पीछे नहीं हटे। ये इस्लाम का असल सरमाया है और ये उम्मत के गुले सरसब्द हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दावत हक को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की तो उसको कबूल करने में सबकत की, और फिर आला कलमतुल्लाह अल हक के लिए अपने इंतहाई अखलाक के साथ जान और माल, बरा रजा और रगबत, हर चीज जो है अल्लाह के हुजूर वो पेश कर दी, हर किस्म की कुर्बानियां दी, अपने वतन को छोड़ा, जानता का नजराना पेश करने की जरूरत आई तो वो जान भी पेश कर दी। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह से राजी हुई है और अल्लाह उनसे राजी हुआ। ये बहुत बड़ा जो है वो सर्टिफिकेट है। और ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल का जमाना बहुत सारे लोगों ने पाया, लेकिन ये सर्टिफिकेट अल्लाह ताला की रजा का इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर सिर्फ उन लोगों को मिला जो हकीकी मानों में इस्लाम लेके आए और फिर अल्लाह और उसके रसूल की अपने दामे दर में सुखने हर लिहाज से जो है वो मदद की। ये वो लोग हैं। और देखें अजीज बहनों और भाइयों, हम उन साबिकून अवलून में तो शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना पाया था, लेकिन उनके उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह और उसके रसूल की अगर मदद और नुसरत और इनायत करें तो फिर अल्लाह ताला भी इसी तरह उन लोगों से राजी होगा जो उनके रास्ते के ऊपर चलेंगे, जैसे अल्लाह ताला उनसे जो है वो राजी हुआ। मुखलिसीन मोमिनीन से कमजोरी का सुदूर हुआ, ये अबू अलबाबा उनके चंद साथी थे, कमजोरी की बिना पर जंग पे न जा सके तो एहसास गुनाह और नदामत से उन्होंने आपको मदीना में मस्जिद के सतूनों के साथ बांध लिया, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। और फिर गलती जो है बताया गया कि गलती का सुदूर तो हर एक से मुमकिन है, लेकिन जो मोमिन है जब उससे गुनाह होता है तो वो गुनाह पे दलेर नहीं होता बल्कि निदामत और तौबा करता है। और फिर उन तीन असहाब का किस्सा भी बयान किया गया है, काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी। ये वो लोग थे जो जंग पे न जा सके और कि हम तो पहुंच जाएंगे और हमारे पास तेज ऊंट हैं और सवारी है, और ये फिर न जा सके तो इन्होंने भी अपने वापस आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है बता दिया कि हमारे पास कोई उजर नहीं है या रसूलल्लाह, हम अपनी सुस्ती की वजह से और काहली की वजह से जो है हमने इसको पोस्टपोन किया, पीछे करते रहे, और बिलआखिर ऐसा मौका आया कि हमने जो है वो जंग पे जाने वालों को जो है वो न जा सके और मिस कर दिया, तो उनका मामला फिर जो है मुअख्खर कर दिया गया। और फिर ये जो उनकी तौबा कबूल हुई है और अल्लाह ताला ने फिर जो है पूरा जो तौबा का मामला है, ये इसी वजह से इसका नाम सूरह तौबा भी है, तो वो पूरा फिर है और बड़ा ये इबरत अंगेज और सबक आमोज तज़किरा है उन लोगों का इस वाक़े से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़ेर तरबियत अफराद के अंदाज़े फिक्र और एक इज्तिमाई जिंदगी और एक जमाती जिंदगी के नज़्म ज़ब्त के हवाले से जो तस्वीर सामने आती है वो बड़ी हैरान कुन है और इंतहाई ईमान अफरोज भी है। और इज्तिमाई नज़्म ज़ब्त की ऐसी उम्दा मिसाल दुनिया के अंदर शायद कभी किसी तहरीक ने, किसी जमात ने, किसी इज्तिमाईत ने जो है वो पेश की हो। जो पहले उनसे कहा गया ये लोग जो थे जिनका मामला मुखर कर दिया गया तीन हजरात का, तो इनके साथ जो है वो सिलसिला कलाम बंद हुआ। आप ये लोग सलाम करते थे मस्जिद नबवी के अंदर, लेकिन कोई इनमें से जो है वो सलाम का जवाब इनको नहीं मिलता था। मुसलमानों की जमात में से कोई जो है वो सलाम का जवाब तक देने को जो है वो तैयार न था। फिर इनके घर वाले और इनकी बीवियां भी अलग हुई, ये हुक्म है अल्लाह ताला का इनसे अलग हो जाओ। और एक काइंड ऑफ ये आज जिसको आजकल कहा जाता है सोशल बाइकॉट है, वो सोशल बाइकॉट की कैफियत हो गई। और फिर आखिरी दर्जे के अंदर कहा गया कि इनकी बीवियां भी इनसे अलग हो जाएं। तो ये 40 रोज جو ہے دیکھیں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جو ہے یہ لوگ بالآخر ان کو کسی جو ہے ناامیدی اور مایوسی کی طرف یہ نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور مزید توبہ و استغفار جو ہے وہ کرتے رہے، اور بالآخر 50 روز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر ان کو جو ہے ان کی بخشش کا سامان ہوا اور ان کو بتا دیا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ واقعہ نظم و ضبط اور اسلامی اجتماعیت کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ جو جو نظم و ضبط ہی ہے، ڈسپلن کی ایک ایسی مثال ہے جو بڑی شاندار اور بڑی روشن اور بڑی سنہری مثال ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ یونس جو ہے سورہ یونس بھی مکی سورت ہے، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دور مکہ کا ہے 11 سے 13 نبوی میں یہ بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضامین جو اگلی سورت ہے سورہ ہود ہے، ان دونوں کے جو مضامین میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کے مضامین میں وہی جو ایمانیات ہیں توحید، رسالت اور آخرت، یہ ایمانیات ثلاثہ، ان کا جو ہے وہ بہت تذکرہ ہے۔ اور بس اس سورت کے مضامین سے ایسے لگتا ہے کہ بس جس عذاب سے ان کو خبردار کیا جا رہا تھا مکہ والوں کو، وہ عذاب بس آیا ہی جاتا ہے، اور پھر یہ منکرین توحید جو ہے، منکرین رسالت اور آخرت، ان کے خلاف بس ایسی ہے کہ یہ اتمام حجت جو ہے اس پہ قائم کی جا رہی ہے سورت کے اندر۔ اس سورت میں دو بڑے جو ہے وہ پوری سورت کے اندر قصص بیان کیے گئے، اور اس میں آفاق و انفس سے پورے یعنی یونیورس سے اور کائنات سے اور ارد و گرد اور پیش سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں، اور فطرت سے بالکل عیاں شہادتوں کو پیش کیا گیا، یعنی جو عام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ان کے ذریعے سے پھر توحید کو اور معاد یعنی آخرت کو اور رسالت کو جو ہے وہ اس پہ دلائل اس پہ لائے گئے ہیں۔ آغاز سورت کے آغاز ہی میں قرآن مجید سے متعلق ہے اور اس کی حقانیت کا بیان ہے، اور پھر جو ہے یہ جو نیچرل فنامنا مظاہر قدرت ہے ان پر غور کر کے ایمان تک پہنچنے کی جو ہے وہ دعوت دے گی، اور جو ہے بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ زمین و آسمان پہ غور کرو، کس نے بنایا ان کو، سورج پہ اور چاند کی تخلیق پہ، اور کس طریقے سے چاند رات کو روشن ہوتا ہے، اور اس کا ایک نظام ہے جو ہے گھٹنے بڑھنے کا، اور دن رات کا نظام ہے، اور کائنات کے معاملے کی یہ ساری تدبیر کون کر رہا ہے، ذرا غور تو کرو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لل ٹپ ایسے ہی ہو رہا ہے سب کچھ، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پلان کرنے والا نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے یہ مثالیں یونیورس سے اور کون و مکان سے لا کر جو ہے یہ سوچنے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ پھر جو ہے جو مطالبہ تھا منافق مشرقین کا قرآن کے بارے میں، اس پہ جو ہے تبصرہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بس قرآن کو نہ تھوڑا سا بدل دو، یہ بہت سخت ہے، اس کے الفاظ جو ہے بڑے سخت ہیں، اور یہ بالکل نان کمپرومائزنگ قسم کی جو ہے وہ باتیں ہیں اس میں، اس میں کچھ تھوڑا سا رد و بدل کرو، کچھ تھوڑا سا لے کے اس کا کوئی اصول اپناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یعنی آپ کی زبان مبارک سے ان کو کہا گیا کہ ان سے کہو یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے بدلنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو نہ اس پہ میرا اختیار ہے اور نہ کسی اور کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر تم یہ توقع بھی لگائے بیٹھے ہو کہ یعنی یہ اس کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کا تمہارے جو ہے معبودان باطل تمہاری پھر سفارش کر سکیں گے، تو یہ جو ہے ان کو بات بھی جو ہے بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کی حقانیت کا چیلنج بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کبھی مطلب یہ کہتے ہو کہ جو یہ تبدیل کرے یا اس پہ کوئی تبدیلی کرے، یا پھر سمجھتے ہو کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، خود لے کے آیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ پھر اگر ایسا تم سمجھتے ہو اور تم سچے ہو اپنے جو ہے اس یہ بات سمجھنے کے اندر حق بجانب ہو، تو پھر قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ جو چیلنج ہے 1500 سال سے موجود ہے، اور یہ بالکل جو ہے آج بھی اسی طرح اٹ سٹینڈز ایز اٹ واز 1500 ایئرز اگو، بالکل اسی طرح یہ چیلنج ہے۔ اس کو کسی نے جو ہے اس کی کوئی کوشش ہی جو ہے ایسی نہیں کی گئی کہ جو ہے وہ سنجیدہ کوشش کہ اس کے مقابلے کوئی صورت بنا کے لی جائے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے۔ دیکھیں یہ الفاظ دیکھ لیں، جتنی بھی شفا سے مراد ہے کہ جتنی بھی باطنی بیماری انسان کی، دلوں کی بیماریاں ہیں، جتنی بھی یہ حسد ہے اور کینہ ہے اور بغض ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ بیماریاں جو انسان کو جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں، جو اس کے اخلاق کو لاحق ہوتی ہیں، اس کے کردار کو لاحق ہوتی ہیں، اس کی روح کو لاحق ہوتی ہیں، یہ باطنی بیماریوں ان سب کے لیے جو ہے شفا ہے. اگر ہمارے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا. اور اہم بات جو بتائے گی یہ ہدایت اور رحمت ہے. دیکھیے یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ ثواب کی کتاب ہے, اس کو پڑھو اسے ثواب ملے گا. یقینی طور پر یہ چیز جب جو بھی انسان اس کو پڑھے گا اسے جو ہے وہ اپنے کردار اور اپنے باطنی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت اور رحمت مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا. اور یقینی طور پر لازمی طور پر وہ چیز بھی ملے گی, ثواب بھی ملے گا. لیکن یہ ثواب کے لیے نہیں اترا ہے کہ اس کی جو ہے اس کو پڑھ کے جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیا جائے اور بینک بیلنس میں نیکیوں کے بینک بیلنس میں اضافہ کر لیا جائے. یہ اس کی نزول کا یہ مقصد نہیں ہے. پھر اس کے بعد حق کا اعتراف کرنے, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے جو اس کی ہدایت کرتا ہے. جو انسان عقیدے کے اندر جو انسان کو جو مسائل درپیش ہیں, تاریخ کے اندر جو پیش آئے ہیں, مختلف قسم کے عقیدے رکھے ہیں, اور دیکھیں کہ جتنے بھی باطل عقیدے ہیں, اگر جو شخص قرآن جس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے اور خالی اس ذہن پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ جو سے قرآن کہے گا میں ویسے اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا, تو پھر وہ اس کے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر اس کے اعمال بھی اسی کے حساب سے ٹھیک ہو جائیں گے. آج جتنے بھی ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے, یہ غلط عقیدے ہم نے اپنا رکھے ہیں, یقین کیجئے کہ ان کے ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اب کسی شخص جو کسی آستانے کے اوپر جھک کے یا اپنا جانور پکڑ کے وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ اس کو ذبح کر رہا ہے, یا اس جو آستانے والے سے کچھ مانگ رہا ہے, اس کو بچے بٹھا دیں, بتا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے قرآن نے یہ بتایا ہے, تو اگر اس کو سمجھ آئی تو وہ دیکھیں وہ اصلاح کر لے گا اپنی آپ. اور اس طریقے سے قرآن تمام انسانوں کے عقائد و اعمال کی جو ہے اصلاح کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ہدایت اور یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ رحمت کا باعث ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کی ہدایات پہ عمل کریں گے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے ان کے اوپر, اس نعمت کی خوشی میں, اس نعمت کے حصول کے لیے جو ہے وہ خوشی منائیں, اس پہ خوشیاں منائیں. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قرآن کو سمجھیے اور اس پر عمل کریں, اس کے احکامات کو نافذ کریں اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ فرمایا کہ یہ کام کرنے والے جو ہے وہ اس دنیا میں لوگ جتنا بھی جو کچھ اکٹھا کرتے ہیں, مال اور دولت اور ایسٹس بناتے ہیں, فرمایا ان سب چیزوں سے زیادہ یہ چیز بہتر ہے اگر آپ اس کا کام کریں, قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں اور آگے پھیلائیں. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر یہ جو ہے وہ یہ چیز ہے. پھر فرمایا حق کا اعتراف جو ہے وہ کرنے پہ مجبور کرنے والے سوالات کیے گئے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو, زمین و آسمان میں یہ جو رزق دیتا ہے لوگوں کو اور مخلوق کو, یہ کون رزق پہنچاتا ہے؟ کس نے رزق کے بندوبست, رزق کے فراوانی کا بندوبست جو ہے وہ کر رکھا ہے, اور اس کے جو ہے وہ کس نے اس مقدار کے اندر رزق کو رکھا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے کائنات کے اندر جو ہے وہ چیز وہ پہنچ رہی ہے جو اس کو درکار ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ تمہاری بصارت اور تمہاری سماعت کا اختیار کس کو ہے؟ کون ہے جو وہ سماعت اور بصارت اگر لے لے تو پھر تمہیں واپس کر دے, یا کون ہے جو تمہیں واپس کر دے اگر تمہاری سماعت بصارت چلی جائے تو؟ فرمایا کہ مردہ کو زندہ اور زندہ کو موت میں سے کون نکالتا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو بالکل ایک آرڈینری ویری پرمیٹیو اور بالکل کورے ذہن کے اوپر جو ہے وہ شخص جو ہے ان کو دیکھ کے کہے گا, کسی نہ کسی طرح اس کا ذہن جو ہے کلک کرے گا اور کہے گا کہ ہاں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے. اتنی بڑی کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, یہ پوری کائنات میں جو چیز ہو رہی ہیں, یہ پھل پھول اور درخت اور پودے یہ اگ رہے ہیں اور اپنے جو ہے پھل لا رہے ہیں اور پھول لا رہے ہیں, اور یہ کائنات میں روزانہ جو تبدیلی جو ہو رہی ہے اور موسموں کی تبدیلی ہو رہی ہے, دن رات کی تبدیلی ہو رہی ہے, اس کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ کس نے پہلی مرتبہ اس کائنات کو, ان سب چیزوں کو جو تمہیں نظر آتی ہیں اپنی آنکھوں سے, کس نے پیدا کیا ہے؟ اور کون ہے جو پھر روزانہ ان کو پیدا کرتا ہے اور ان کا احاطہ کر رہا ہے اس کا؟ پھر جو ہے فرمایا کہ سیدھے راستے کی ہدایات کے لیے کس نے ہدایات نامے بھیجے, کس نے رسول بھیجے, کس نے کتابیں بھیجی؟ ذرا غور تو کرو ذرا, یعنی انسانیت فرمایا اس میں ایک ایک, ایک سبق دیا گیا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے جاری کیے, اور یہ وہی ذات ہے جس نے یہ کتابیں اور رسول اور یہ نظام بھیجے ہیں. اس کے ساتھ پھر تم جو ہے شریک کرتے ہو, تو یہ جو بات یہاں پہ جو ہے بتائی گئی ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ قریش کے جو مشرکانہ عقائد ہیں, اور جو پھر اپنے خود یہ اپنے طور پر اپنے تئیں حلال اور حرام جو ہے وہ فرض کر لیتے تھے, تو اس پہ جو ہے ان سے مجادلہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر سراسر جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں, اپنی طرف سے حلال اور حرام جو ہے قرار دیتے ہیں. ایسی کوئی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس معاملے میں جو فرمایا ہے وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے جو ہے وہ فرمایا ہے, اور اس کی کوئی اگر دلیل ہے تو وہ پھر دیکھو اور اس پہ جو عمل کرو. قریش کے لیڈروں کو قوم نوح اور قوم فرعون کے انجام سے ڈرا, یہ وہ دو قومیں ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت اور پکار اور تبلیغ جو ہے ان کی قوم پہ بہت ناگوار گزرتی تھی, ان کے لیے بہت طویل زمانہ جو ہے وہ قوم کو دعوت دیتے رہے, 950 برس, اور وہ جو ہے مسلسل انہوں نے مختلف اسلوب جو ہے کئی طریقے بدل بدل کے دعوت دی. تو پھر ان کی قوم نے استکبار کیا, اور استکبار کیا کہ یہ کیا بھائی دعوت ہوئی ہے, ہم یہ قبول کریں اور ہم بڑے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ سردار اور ہمارا یہ سٹیٹس, اور پھر یہ ہم یہ بات تسلیم کریں جو تم کہہ رہے ہو. تو پھر اللہ نے انہیں اس تکذیب کے بدلے جو ہے وہ غرق کر دیا, اور ایمان لانے والوں کو جو ہے بچا دیا, اور پھر انہی ایمان لانے والوں کو زمین کا اور زمین کے خزانوں کا وارث بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی دعوت, اور فرعون کو جو انہوں نے دعوت دی اس کا تذکرہ ہے, اور پھر اس نے بھی جو ہے جھٹلایا اور استکبار کیا, اور وہ بہت بڑا ڈکٹیٹر اور بہت بڑا عامر اور بہت بڑا طاغوت جو ہے تاریخ کا تھا, اور اس نے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا, اور اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کیا, حق کا احقاق اور باطل کا ابطال جو ہے وہ ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس تکذیب کے جرم میں اس کے لشکر اور سارا وہ خود بھی اور اس کے سارے لشکر جو سمندر میں غرق ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور وہ زمین کے وارث ہو گئے. تو دیکھیں بار بار جب یہ مثالیں دی جا رہی ہیں تو فرمایا کہ تکذیب کرنے والوں کو یہ انجام ہوا اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, تو یہ گویا سبق دیا جا رہا ہے ان کو کفار مکہ کو. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے تم قبلہ رخ مسجد بنا کر نماز کے قیام کو بندوبست کرو, یعنی قبلہ کی طرف. اور پھر جو ہے ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جو ہے وہ ان کے ایک بد دعا کا بھی ذکر ہے کہ یہ فرعون کے پاس مال اور اسباب اور دنیا کے ذرائع ہیں اور یہ ایمان سے محروم ہے, اور اس طریقے سے اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے رش قبل رش ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے روکنے کا باعث ہے, تو اے اللہ اسے تباہ کر دے. اور جو ہے وہ یہ ان کی بد, لیکن یہ یاد رہیں کہ یہ بد دعا جو ہے اس وقت کی ہے جبکہ انہوں نے پوری اپنی تئیں کوشش کر کے اور اللہ تعالیٰ جو دعوت کا اور جو فریضہ تھا اس کا جب جو حجت تمام کر دی اس کے بعد کی یہ جو ہے ان کی بد دعا ہے. اور پھر آخری وقت میں جب ڈوبنے لگا تو فرعون نے پھر ایمان لانا جو ہے وہ کہا, ایمان لانے کا کہا, لیکن جو ہے وہ دیکھیں کہ اب اس کی ایمان لانا کسی کو قابل قبول نہ تھا. اور پھر اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری لاش کے لیے لاش کو ہم عبرت گاہ جو ہے وہ بنا دیں گے, اور یہ اللہ قرآن کے معجزوں میں سے کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لاش اس کی 3300 سال گزرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی لاش جو ہے محفوظ ہے, اور یوں اس طریقے سے وہ جو ہے لوگ اس پہ دیکھ کے اور آپ کہہ لیں کہ ایک عبرت کا سامان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لوگوں کے لیے, اور وہ لوگ عبرت پکڑتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہے وہ کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ذرا یہ جو حکمران تھا, یہ جو ڈکٹیٹر تھا, یہ جو طاغوت کا جو 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 نمائندہ بلکہ سب سے بڑا طاغوت تھا, یہ ایک ظالم ڈکٹیٹر کبریائی کا دعوے دار تھا تمہاری طرح, اور اختیارات کے استعمال میں اس نے شدید تجاوز کیا, اور پھر یہ جو ہے تم بھی شرک کرنے والے جو ہے ہو اور اسی کے راستے پہ چلنے والے ہو, اس کا جرم بھی جو ہے یہی تھا جس جرم میں جو ہے وہ تم مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے بدلے میں اس کو ہلاک کر دیا. لہٰذا اس پہ ذرا غور کر لو کہ تم اسی راستے کے اوپر چل رہے ہو جس راستے کے اوپر فرعون چل رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معجزوں کا مطالبہ جو کرتے تھے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے سورہ انعام میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی معجزے دکھانے والا نہیں ہے. سب سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے قرآن کی صورت میں موجود ہے. قرآن کریم کی دعوت پر غور کرو اور پھر جو ہے وہ دیکھو کہ یہ کس طریقے کا معجزہ ہے. پھر اہل ایمان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو انتہائی خلوص کے ساتھ, جو نفع و نقصان بھی دیتا ہے اور جو موت و حیات بھی دیتا ہے. اور یہ جو نازل کردہ وحی ہے قرآن کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے, اس کی پیروی کرو اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ آنے تک, یعنی اللہ تعالیٰ جب تک کوئی نہ کوئی صورت جو ہے تمہارے غلبے کی پیدا فرمائے, اس وقت تک صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو. یہاں پہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے اور آگے پھر سورہ ہود ہے اور 12واں پارہ انشاءاللہ اس کے مضامین کے جائزہ کل ہم لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.